أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زیارت عراق کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس ضمن میں نجف کے حوالے سے تین نشستیں اپنے اختتام کو پہنچی، دو نشستیں اور آج اس کی تیسری نشست ہے، مجموعی طور پہ پانچواں درس۔ لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا ارادہ تو نہیں معلوم تھا اتنی تفصیل میں جانے کا، لیکن جیسے جیسے کتابوں کا مطالعہ کیا، ویب سائٹس کھنگالیں اور دیگر ذرائع استعمال کیے، تو پتہ چلا کہ حرم مطہر علوی جو ہے وہ خود ایک پرسرار مقام ہے، ایک ہیبت ناک مقام ہے، ایک روحانی مرکز ہے۔ یہ کسی کو بول دیں جی، ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ چنانچہ اس مقام کی تفصیل میں، گہرائی میں جتنا آپ جائیں گے اتنا آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہ صرف مادی حوالے سے یہ قیمتی جگہ ہے بلکہ روحانی حوالے سے بھی انسان کے لیے بے انتہا فائدہ مند جگہ ہے۔ 2012 میں، یعنی 5 سال پہلے، یونیسکو نے اس کو عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ عالمی ورثے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز تاریخی، کوئی مقام تاریخی حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے اور وہاں پہ ایسے مقامات، ایسی چیزیں، ایسی جگہیں پائی جاتی ہیں کہ جو بہت زیادہ دلچسپی کا باعث ہیں لوگوں کے لیے، فقط دلچسپی کا، مذہبی حوالے سے نہیں، کسی بھی حوالے سے، تو یونیسکو والے اس کو ایک عالمی ورثہ قرار دیتے ہیں، وہاں کی حکومت سے پوری معاونت کرتے ہیں اور اس جگہ کو بچانے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کرتے، تو وہ خود بھی کوآپریٹ کرتے ہیں اور وہاں کی گورنمنٹ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہم سے مانگ سکتے ہیں مدد کے حوالے سے، لاجسٹک سپورٹ یا فائنینشیل یا کسی بھی حوالے سے، تو ہم اس کی معاونت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ جگہ ایسی ہے، اس قابل ہے کہ اس کو بچایا جائے، اس کو محفوظ رکھا جائے اور اس کو لوگوں کے لیے کھلے عام جو ہے وہ اوپن کیا جائے تاکہ لوگ یہاں پہ سیاحت کے لیے آئیں۔ ان کے لیے تو لفظ سیاحت استعمال ہوتا ہے کہ قابل دید جگہ ہے، انٹرسٹنگ جگہ ہے، دلچسپ جگہ ہے، لیکن ہمارے لیے تو ایک روحانی جگہ بھی ہے۔ تو 2012 میں اس کو عالمی ورثہ قرار دیا، اور اس کو بہت پہلے عالمی ورثہ قرار دیا جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ حالات و واقعات جس طرح عراق کے رہے ہیں، جس طرح مذہبی حوالے سے اہل تشیع کے رہے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ مولا کی قبر کو چھپایا گیا اور کتنے عرصے بعد یہ منکشف ہوئی، دریافت ہوئی، تو یہ جو حالات کے نشب و فراز ہیں، اس وجہ سے بھی یہ وجہ بنی کہ نجف جو ہے وہ عام لوگوں کے دھیان سے صرف نظر ہوا یا اگنور ہوا۔ لیکن الحمدللہ اس وقت جو جوش و خروش و ولولہ وہاں پہ کام کرنے والوں کا پایا جاتا ہے، تعمیرات میں حصہ لینے والوں کا پایا جاتا ہے، خود زائرین کا پایا جاتا ہے، جو نجف کا حوضہ وہاں آباد ہوا ہے، اس نے نجف کی رونق کو چار چاند لگا دیا ہے۔ اچھا، یہ بات کہ یہ عالمی ورثہ قرار پایا گیا ہے، یہ فقط ایک مادی حوالے سے ہے کہ وہاں پہ جو تاریخی واقعات پہ درپے رونما ہوئے، جس طرح وہ بادشاہان وقت اور حکمران وقت کی توجہ کا مرکز بنا، جس طرح وہ عوام کی توجہ کا مرکز بنا، لیکن مولا کا روحانی فیض جاری ہے۔ یعنی مولا اپنا کام، دیکھا جائے، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود مسلسل جاری کیے ہوئے ہیں، اور وہ کام کیا ہے کہ حق کو آشکار کرنا، حق کو لوگوں تک پہنچانا۔ اس زمانے میں پے در پے، اگر آپ واقعات، تاریخی واقعات کو کھنگالیں، تو پے در پے کئی واقعات آپ کو ملیں گے مسلسل، جو وہاں پہ آنے والے لوگوں نے بتلائے ہیں، خود ان کے ساتھ رونما ہوئے ہیں، دوسروں کے ساتھ رونما ہوئے ہیں، خود مولا کے ماننے والوں ने जो है इनको देखा है। ख़ुद जो गैर शिया अफराद हैं, गैर मजहब अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, वो इसके चश्मदीद गवाह बने। तो इसमें एक दिलचस्प वाक़या हम अर्ज़ करते चलें कि आलमी वरसा तो है, लेकिन हम समझते हैं कि ये एक मजहबी एक रूहानी वरसा भी है। मसलन हाकिम बगदाद एक ज़माने में अलाउद्दीन नामी शख्स हुआ करता था। वो अपने भाई शमसुद्दीन और अपने भतीजे हारून के साथ जो है एक दफ़ा ज़्यारत के लिए गया, तो दरमियान में बहस छिड़ गई शिया सुन्नी मज़हब पे कि कौन हक़ पर है। अच्छा, ये बहस जो अभी हमारे यहाँ गली कूचों में जारी है, टीवी चैनल्स पे जारी है, चंद ये उस ज़माने से चल रही है जब से रसूलल्लाह ने दुनिया से पर्दा फरमाया, फिर मौला के साथ जो कशमकशी हुई उसके बाद आइम्मा के साथ जो मजालिम रवा रखे गए, तो मौला की मरकद मुतहर वहाँ थी। चुनाचा बहसों का तो बहस व तमीज़ का मरकज़ भी वही जगह यानी इराक़ और नजफ़ हुआ करती थी। तो अलाउद्दीन जो कि बगदाद का हाकिम था, उसकी बहस छिड़ गई रस्ते में ज़्यारत पे जाते हुए अपने भतीजे हारून के साथ। उसने जब बहस किसी नतीजे पे नहीं पहुंची तो हारून ने, जो कि उसका भतीजा था और मजहबी अहले बैत पर था, तो उसने कहा ठीक है ऐसा करते हैं कि हम मौला की ज़री पे जा रहे हैं। अच्छा, उस ज़माने में जो मौला की ज़री से मुतालिक जो फरमुदात, मकतूबात, मखतूतात या क़ता या रुका या बात जाने वक्त के या कुरान या जो कुछ भी हुआ करता था हदिया, वो वहीं मौजूद होता था। अब तो उन्होंने ज़री के नीचे गोडाउन्स बना दिए और उसमें जो है इन नवादरात को, इन कीमती तारीख़ी दस्तावीज़ात को या मकतूबात को या कुरानी नुस्खों को रखा है, लेकिन उस ज़माने में ज़री होती थी और ज़री के साथ संदूक, संदूक में वो तमाम रुके और वो मकतूबात रखे होते थे। तो जो उसका भांजा था हारून, वो जो है कब्र मुबारक पे पहुंचा और उसने संदूक खोला और संदूक में कहा कि जो रुका मेरे हाथ में आएगा उसमें जो कुछ लिखा होगा बस वही मेरा मज़हब होगा। था तो वो ये मज़हब का, लेकिन उसने कहा बस ठीक है जो भी मज़हब इसमें इशारा होगा मैं उसको जो हूँ अपना लूँगा। तो उसने जैसे जो है वो रुका निकाला तो उसमें सूरह ताहा की आयत नंबर 92 और 93 का टुकड़ा कि काला या हारून मा मना आका इज़्रअतहुम वल्लू, कि ए हारून तुमको किस चीज़ ने मना किया था कि जब तुम्हारी कौम गुमराही में पड़ गई थी, अल्लाह तत्तबियान क्या तुमने मेरी मुताबियत नहीं की, इतियात नहीं की, फ़ासईता अमरी क्या तुमने मेरी मासियत तो नहीं की। तो जब हारून ने ये निकाला, असल में ये आयत जो है मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा करती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी कौम के बेशतर अफराद ने गौसाला परस्ती शुरू कर दी है, तो उन्होंने हारून को जो है वो सरजनिश की और कहा कि तुमने उनको मना क्यों नहीं किया, क्या खुदा ना खास्ता तुमने भी तो उनके साथ उनकी हाँ में हाँ में तो नहीं मिलाई, क्या तुमने मेरी नाफरमानी तो नहीं की, तुम अपने मज़हब पर कायम तो रहे ना कि नहीं, यानी तुम जिस मज़हब पे हो वो हक मज़हब है, तुम किसी और के कहने पे उसके मज़हब की इताअत ना शुरू कर देना। तो हारून उसका भतीजा था, वो पहले से ही मज़हब हक पे था, लेकिन उसने कहा चले ठीक है कोई बात नहीं, मैं फ़ॉर द टाइमिंग न्यूट्रल होके ये देखता हूँ कि इस्तखारा क्या आता है या अल्लाह की तरफ से जो है वो हुक्म क्या मिलता है। तो जब उसने ये नुक्ता निकाला, ये जो है वो पर्चा निकाला, तो उस पर यह आयत लिखी हुई थी। तो फौरन उसका जो चचा था जो हाकिम बगदाद था अलाउद्दीन, वो उसी वक्त शिया हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो आपने देखा कि ठीक है लोग उसको आलमी वरसा करार दें और मादी हवाले से, तारीख़ी हवाले से एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत वाकयात हैं। मतलब इस दर्स की तैयारी के हवाले से सिर्फ फ़कत हरम अमीरुल मोमिनीन पे यकीन कीजिए हमारी नज़र से 10-15 किताबें गुजरी हैं, यानी 10-15 किताबें फ़कत हरम अमीरुल मोमिनीन, फिर ज़ियारत इराक मतलब करबला के हवाले से, फिर सामर्रा, फिर गाज़वैन, उसमें फिर कितनी किताबें लिखी गई होंगी। तो 10-15 किताबें तो फ़कत इसी में ही आप जो है अगर हरम अमीरुल मोमिनीन पे चले जाएँ, और एक एक किताब बाज़ोहद इतनी ज़खीम और इतनी तहक़ीक़ी होती है कि आदमी पूरा उसमें जो है वो अगर लग जाए तो साल भर जो है वो गुजर जाए। تو مولا قصب اپنے فیض سے اپنے زمانے میں بھی کرواتے تھے اور ان کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے ان کا قصب اور فیض جاری ہے، بشرط یہ کہ لینے والا کتنا متوجہ ہے، لینے والا چاہنے والا کتنا جو ہے مولا کی طرف ملتفت ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے میں، دیکھیے اس سے پہلے جو ہم نے گفتگو کی تھی اور گفتگو میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ حرم مطہر کا یہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کم و بیش 15 مقامات آپ کے سامنے ہیں، 7 مقامات ہم نے ڈسکس کر لیے تھے، غالباً 8ویں مقام سے آج ہم نے اپنا سفر شروع کرنا ہے۔ تو پہلا جو مقام تھا وہ تھا انٹری، جو باب امام علی رضا یا باب کبیر کہلاتا ہے، اور یہ جو ہے مشرق کی طرف کا دروازہ ہے، اور یہاں پہ جب داخل ہوں گے آپ تو سیدھے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا دروازہ ہے باب مسلم بن عقیل، اس کے بارے میں بھی ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ پھر تیسرے نمبر پہ مسجد خضرا، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا ہسٹوریکل پس منظر جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ پھر جو ہے وہ صحن غریبیہ، اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی تھی۔ پانچویں نمبر پر باب توسی، باب توس جو شیخ توسی کے نام پر ہے، اور ان کے اس دروازے کے باہر ہی آپ کی قبر مبارک اور آپ کا مکان اور آپ کی لائبریری، آپ کا مدرسہ جہاں پڑھائے کرتے تھے، آج آپ وہیں پر دفن ہیں۔ اس کے اپوزٹ میں ہم نے کہا تھا ایوان علماء، جس میں 12 علماء دفن ہیں، جس میں 2 علماء ملا محمد نراقی اور ملا احمد نراقی، اس کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا۔ 7واں جو نمبر ہے، ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو ملے گا عمران بن شاہین، آپ نے جو پڑھی ہوگی مسجد، کہ وہ ایک شخص تھا جو کہ اسد الدولہ جو ہے اسے بھاگ کر آیا تھا، اور اسے اس نے منت مانی تھی میری جان بچ گئی تو یہاں پہ میں مسجد تعمیر کراؤں گا۔ یہ 7واں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں، باب کبیر سے ہم انٹر ہوئے، یہ باب کبیر، باب امام علی رضا یا باب کبیر، باب مسلم بن عقیل، پھر تیسرے نمبر پہ باب مسجد خضرا ہے، پھر جو ہے صحن غربیہ، پانچویں نمبر پہ باب توسی ہے، چھٹے نمبر پہ ایوان علماء ہے، اور یہ 7واں نمبر پہ عمران بن شاہین، ٹھیک ہے۔ ہم باب کبیر میں داخل ہونے کے بعد اینٹی کلاک وائز جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے دائیں طرف مڑیں گے اور پھر مڑتے چلے جائیں گے، اور جتنے بھی اس میں مراکز، جتنی بھی جگہیں، جتنے بھی باب یا رواق یا مینار یا جو بھی چیز آئے گی اس کو دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے، پھر ہم پورا چکر کمپلیٹ کریں گے اور ہم یہاں دوبارہ گھوم کے باب کبیر پہ اینٹی کلاک وائز پورا ایک گھڑی کی طرح، گھڑی کی سوئی کی طرح چکر مکمل کر کے واپس آئیں گے۔ تو 15 تو اسپاٹس اس میں ہی ہیں، تو کم و بیش یہ تو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب 15 کے بعد جو ملحقات یعنی جو اٹیچڈ چیزیں ہوں گی اس کا بھی انشاءاللہ آج ہم تذکرہ کریں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہم حرم اس حد تک مکمل کر لیں گے، لیکن حرم میں موجود اور مدفون علماء وہ رہ جائیں گے، انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کہ ہم اگلی نشست میں مکمل کریں، پھر شاید اس کے بعد ممکن ہوگا کہ ہم حرم سے باہر نکلیں، تو ابھی ہم ہنوز دلی دورست، ابھی ہم حرم کے اندر ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمران بن شاہین ہم نے مکمل کر لی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم 8ویں نمبر پہ جا رہے ہیں، اور وہ ہے مکتبہ حیدریہ۔ مکتبہ حیدریہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک مکتب ہے، یہ ایک لائبریری ہے، اور بہت ہی وسیع و عریض لائبریری ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں اور مکتوبات، مسودات، مخطوطات اس میں موجود ہیں، یعنی کتابیں تو الگ موجود ہیں، کتابوں کے ساتھ ساتھ جو خطوط لکھے گئے تھے، مثلا کسی بادشاہ نے لکھے تھے کسی والی کے حوالے سے، مولا کی زری کی تزئین و تعمیر و آرائش کے حوالے سے، یا کسی مذہبی شخصیت مثلا علماء دین کا کوئی خط امپورٹنٹ کسی کے لیے لکھا گیا، تو وہ یہاں پر آپ کو اس مکتبہ حیدریہ میں مل جائے گا، جس کو باقاعدہ ایک لائبریری کی شکل دے دی گئی ہے، اور جب آپ جائیں گے انشاءاللہ، یہ ہے دیکھیں مکتبہ حیدریہ، یہ جو 2 ایوان نظر آ رہے ہیں اس میں بلیک بینر اور ریڈ سے جو کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ہے مکتبہ حیدریہ۔ بیسیکلی اب یہ لائبریری بن چکا ہے، یعنی صحن سے متصل ہے، آپ جائیں گے انٹر ہوں گے تو اندر آپ کو لائبریری، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں کہاں آ گیا، میں کہاں آ گیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ان سائڈ ویو آف مکتبہ حیدریہ، بالکل آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی پوش علاقے کی، پوش سٹی کی، پوش لائبریری میں آ کے بیٹھ گئے، وہاں اے سی لگا ہوا ہے، ٹیبل، چیئر اور شیلف میں کتابیں سجی ہوئی ہیں، آپ مزے سے جائیں، وہاں بیٹھیں، जो कुछ पढ़ना है, इंटरनेट वहाँ पे मौजूद है, सीडीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, कंप्यूटर वहाँ पे मौजूद है, किताबें मौजूद हैं। सुकून से बैठ के अगर आप सुबह से भी जाएँ तो रात गए तक आप वहाँ स्टडी कर सकते हैं। जैसे कराची में या कराची से बाहर जो जगह हैं मशहूर, जो सिटी या बड़े सिटीज़ होते हैं जहाँ पर लाइब्रेरीज़ होती हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर किताबों के अलावा जो मैंने बताया कि तारीख़ी हवाले से अहम दस्तावेज़ात हैं वो मौजूद है। एक अहम दस्तावेज़ का जिक्र करना ज़रूरी है यहाँ पर, नादिर शाह ईरान का बादशाह था और 13वीं सदी में ये बरसर इख्तदार आया था, 200 साल सफ़वी हुकूमत के इख्तिताम पर, और अपने ज़माने का बहुत बड़ा बादशाह था। इसको नेपोलियन बोनापार्ट यानी मुसलमानों का नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है, और कुछ लोग इसको सिकंदर सानी कहते हैं। बहुत ही जंगजू दलेर और बहादुर आदमी था। तो सफ़ी हुकूमत के बाद इसने ईरान की हुकूमत संभाली और ईरान के बाद इराक आया, फिर फतूहात करते 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 ये चला गया इंडिया, वहाँ पे फतूहात की, और फिर वहाँ से जब ये वापस आया इराक, तो यहाँ जब उसने ये हालात देखे और लोगों का जो जोश और वलवला मोहब्बत देखी मौला से, तो इसने जो है ये फ़ैसला किया कि इसको खूब से खूबतर बनाया जाए। वैसे तो शाह सफवी के ज़माने में तज़ीन आराई शुरू हो गई थी, लेकिन इसके ज़माने में सोने की ईंटें लगवाई गईं। लेकिन इससे भी जो बड़ा कारनामा है नादिर शाह का, वो ये कि उसने मज़हब तशय्यु से, बहरहाल ये सरफराज तो था, मामूर तो था उसके नज़रियात से, वहाँ पे उसने जो कि सल्तनत उस्मानिया के तसल्लुत में था पहले उस ज़माने में इराक, तो उसने वहाँ ऐलान करवाया कि सल्तनत उस्मानिया को, उनके हुक्मरानों को, कि तुम लोग भी शिया मज़हब इख्तियार कर लो। उन्होंने कहा मज़हब तो दूर दूर की बात, हम इन लोगों को वाजिबुल कत्ल समझते हैं, ये हमारे नज़दीक वाजिबुल कत्ल हैं, मुनहरिफ लोग हैं, काफिर हैं। तो वो बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या, यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टी गंगा और अजीब मामलात हैं। तो उसने गुस्से में आगे पूरे इराक़ का मुहासरा कर लिया, और 40 दिन तक मुख्तलिफ शहरों का मुहासरा करने के बाद उस्मानी हुकूमत ने घुटने टेक दिए और ये कहा कि ठीक है आप जो चाहते हैं हमें बताएं, हम किन शरायत पर आपसे मुसालहत करें। मैं उसने कहा कि जो कम अज़ कम मुसालहत है वो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा तो ये है कि तुम लोग सब शिया हो जाओ। अगर ठीक है मैं तुमको ज़बरदस्ती शिया करके क्या करूँगा, कम से कम मुसालहत ये है कि तुम मज़हब जाफरिया या फ़िक़्ह जाफरिया को 5वां फ़िक़्ह तस्लीम कर लो। यानी आपके पास 4 फ़िक़्ह मौजूद हैं अहले सुन्नत में, मसलन मालिकी है, हम्बली है, शाफ़ी है, हनफ़ी है, 5 फ़िक़्ह है ना, फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह हम्बली। उसने कहा कि तुम लोग फ़िक़्ह जाफरी को 5वां फ़िक़्ह तस्लीम कर लो, जिस तरह 4 फ़िक़्ह हैं। अगर एक फ़िक़्ह होता तो ठीक है, तुम लोग कह सकते थे कि भाई कोई दूसरे फ़िक़्ह की गुंजाइश ही नहीं है, तो जब 4 फ़िक़्ह मौजूद हैं तो 5वां फ़िक़्ह भी इस्लामी का एक फ़िक़्ह है, और इसमें मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम लोग ऐसा करो, बैठ के मुनाज़रा, मुज़ाकरा, मुबाहिसा, जो भी करना है वो कर लो। तो इसने जो है ईरान से शिया उलमा को बुलवाया और सल्तनत उस्मानिया को कहा कि आप अपने सुन्नी उलमा भेजें। तो दोनों उलमा का इसने कई दिनों तक मुज़ाकरा करवाया, मुबाहिसा करवाया, मुनाजरा करवाया, और फिर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ठीक है, हम समझते हैं कि हमारे 4 जो फ़िक़्ह हैं उनमें एक 5वें फ़िक़्ह का इजाफा हो सकता है, और इसके अकायद कोई ऐसे नहीं हैं कि जो इस्लाम से बिल्कुल मुतज़ाद हों या गलत हों, जैसा कि हम समझ रहे थे उमूमी तौर पर। उन्होंने तो शुरू में यही तासुर दिया, जिस तरह आजकल भी जो है वो एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, मुनहरिफ़ हैं, गुलू करते हैं या काफिर हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब उन्होंने डिस्कस किया और मुताला किया तो इस नतीजे पर पहुँचे कि इट कुड बी वन ऑफ़ द फ़िक़्ह, ठीक है 5वां फ़िक़्ह। तो उसने बाकायदा तहरीर लिखी, सुन्नी और शिया उलमा बैठे और बाकायदा तहरीर लिख के इस बात को एंडोर्स किया, उनकी तस्दीक करवाई, उनके सिग्नेचर करवाए कि ठीक है फ़िक़्ह जाफरिया भी हमारा इस्लाम का एक 5वां फ़िक़्ह होगा, और बाकायदा तौर पे वो तहरीर लिखी गई। वो तहरीर आज भी इस लाइब्रेरी जिसका हमने तस्करा किया है, हैदरिया लाइब्रेरी में मौजूद है। तो ये नादिर शाह की एक बहुत बड़ी काविश और उन लोगों की आँखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि जो लोग ये कहते हैं कि शिया फ़िरका जो है मुनहरिफीन का फ़िरका है या जो है वो ज़िद इस्लाम अकायद का हामिल है, तो वो ये अगर रुखा पढ़ ले तो उसमें बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने आपको बताया कि ये किताबों से भरपूर लाइब्रेरी है, कुछ लोगों ने इस लाइब्रेरी की तरक्की या तरवीज के लिए अपनी ज़ाती लाइब्रेरी हिबा कर दी। जैसे हम आजकल करते हैं, आपको कहीं शिफ्ट होना है, आपने अपने घर की किताबें जो है किसी मदरसे में दे दी, मस्जिद मदरसा, कुछ लोगों की ذاتی लाइब्रेरियाँ जो है इस लाइब्रेरी का हिस्सा हैं, तो ये एक बहुत ह्यूज किस्म की लाइब्रेरी, यूँ समझ लीजिए टॉप थ्री टॉप फाइव लाइब्रेरीज में इसका नजफ़ में शुमार होता है। यहाँ पर एक तस्करा ज़रूर हम करेंगे BBC के एक आर्टिकल का, 25 दिसंबर को वो छपा है, आप चाहें तो bbc.com/mahaparasaftar जिन्होंने लिखा है उसके हवाले से बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, BBC CNN फॉक्स और दीगर जो चैनल्स हैं वो कोई दकीका फरोगुजाश नहीं करते मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए, और उनको जो भी नुक्ता मिल जाए या कोई सिरा मिल जाए तनकीद का या हंसने हंसाने का वो उसको छोड़ते नहीं हैं। उनकी हद तक तो हमें बात समझ में आती है, लेकिन ये जो मुसलमान मुबस्सरीन हैं या मुसलमान सहाफ़ी जो BBC और CNN और दीगर जगहों पे इन्होंने हायर किए हुए हैं, उनकी चाल ढाल, उनका तरीक़ा, उनका तबसरा, उनके अफकार सुन के हमें बहुत अफसोस होता है। महाभारत सफदर ने एक इंटरनेशनल कारवान को ज्वाइन किया और वो नजफ आई, तो उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है, आप आर्टिकल भी जाके पढ़ लिएगा, इस वक्त मौजूद है वो। उन्होंने ये कहा कि मैंने बाबुल इल्म के शहर में यानी मौला अली के शहर नजफ में कोई लाइब्रेरी नहीं देखी, इतने अफसोस की बात है। बाकायदा क्लेम किया, यानी वो हंसना हंसाना चाह रही थी मुसलमानों को, तजहीक स्पेशली तशय्यो अहले तशय्यो पे एक तंज करना चाह रही थी कि ये बड़ा बनते हैं इल्म वाले और बाबुल इल्म को अपना कहने वाले, मदीना के शहर के बाप को अपना कहने वाले, लेकिन जिस जगह मौला अली दफन है कम अज़ कम वहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो वहाँ लाइब्रेरी नहीं है। तो ये महापारा सफदर जो है ये कहते हुए हरम से निकली, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा उन्होंने तंज किए कि मेरा पर्दा इनको पसंद नहीं आया, मेरा स्कार्फ इनको सही नहीं लगा, तो स्कार्फ उतार के मुझे जो है एक बाकायदा जुब्बा पहनाया गया, पूरी चादर पहनाई गई, और भी बहुत सारे इन्होंने एतराज़ात किए। तो पूरे नजफ में महाबारा सफदर को लाइब्रेरी नज़र नहीं आई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अगर वो मकतबा हैदरिया ही, हरम से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। देखिए नजफ के बारे में बरमला कहा जाता है, गौर से सुनिएगा, नजफ में कोई सड़क ऐसी नहीं कि जहाँ पे कोई लाइब्रेरी या कोई किताबों की दुकान ना हो ही नहीं सकता। नजफ में कोई सड़क ऐसी नहीं, कोई रास्ता, कोई शहरा ऐसी नहीं कि जहाँ पे कोई लाइब्रेरी या दुकानों की किताब ना हो। तो वहाँ पे आप ऐसा शख्स जो ख़ुद तालीमी या इल्मी हवाले से कोई सूझबूझ रखता हो, तालीमी याफ्ता हो, वो ऐसी बात कहे तो बहुत अफसोस होता है। देखिए गोरों की नौकरी करें हमें कोई एतराज़ नहीं, मजबूरन करनी पड़ जाती, लेकिन गोरों की ग़ुलामी ना करें। खुदारा चंद हज़ार पाउंड या चंद हज़ार डॉलर्स के एवज अपने ईमान को ना बेचें। ये ना हो कि जो आर्टिकल या जो कोशिशें आप मुसलमानों पर हंसने के लिए आज कर रही हैं, यही कोशिशें क़यामत में उल्टी हो जाएं और लोग उस वक्त आप पर हंसें। तो हम अपनी आवाज़ BBC और उनकी मुबस्सरा महाभारत सफदर को पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो सुन रही हैं तो आइंदा इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात और कॉलम या आर्टिकल से परहेज़ करें, और लिखने से पहले तहकीक कर लें। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले। नंबर 9, हुसैनिया बिकताशिया। ये देखें आप थोड़ा सा मूव करें, ये आपको हैदरिया लाइब्रेरी मिल गई, ये है हुसैनिया बिकताशिया, ठीक है। बेसिकली इसका नाम था तकिया बिकताशिया, तकिया तुर्की जबान में खानेगा को कहते हैं, खानेगा आपको मालूम है शायद, तसव्वुफ की ज़बान में ऐसी जगह को कहते हैं कि जहाँ पर सूफ़ी बुज़ुर्ग क़याम करते हैं, तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारते हैं, दुनिया व माफ़ियाँ से बेखबर, एक तन्हाई की ज़िंदगी, फ़कत इबादत इलाही और कुछ नहीं। हमारे यहाँ इस कस्म के तसव्वुफ की कोई गुंजाइश नहीं। अहदीस में इतकाफ को तसव्वुफ कहा गया है, यानी फ़कत 3 दिन तुम अपने घर वालों से दुनिया छोड़ के बैठ जाओ, बस काफ़ी है। बाज़ जगह जो है वो हज को, बाज़ जगह जो है जिहाद को तसव्वुफ कहा गया है, रोहबानियत कहा गया है, सही लफ्ज़ तो रोहबानियत है, लह रोहबानिया फिल इस्लाम, इस्लाम में रोहबानियत नहीं, لیکن عیسائی اس زمانے میں روحانیت کا شکار ہو گئے تھے, اور سورہ حدید میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ انہوں نے روحانیت کو اپنایا جس کو وہ نبھا نہ سکے. انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا کہ ہم اللہ مغفرت چاہتے ہیں, توبہ کرنا چاہتے ہیں, وہ جو کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روا رکھا بس ٹھیک ہے, ہم اس کے بدلے میں تلافی کرنا چاہتے ہیں, توبہ کرنا چاہتے ہیں, تلافی کے لیے ہم دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم ضد کر رہے ہو تو ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھ لو, لیکن اس کو نبھا نہ سکے. پھر کیا ہوا, کوئی صحرا میں نکل گیا, کوئی جنگلوں میں نکل گیا, کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ نکل گیا. تو آہستہ آہستہ یہ عیسائی جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بنتے رہے. اور جب عیسائی دانشوروں نے یہ دیکھا کہ ہمارے علماء اور عابد افراد اس قسم کے انحراف اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں, تو عوام الناس میں کیا پیغام پہنچے گا کہ ہمارے بڑے ایسے ہیں, یعنی جو مذہب کے قریب ہو جائے وہ ایسا ہو جاتا ہے, تو مذہب عیسائی چھوڑ دیں گے اور لوگ مذہب عیسائی چھوڑنے لگے. انہوں نے پھر یہ کہا کہ ایک ایسی جگہ بنا دو جس میں ایک کمبائنڈ اسٹڈی کی طرح کمبائنڈ عبادت ہو جائے, کم از کم ایک دوسرے کا حال احوال لوگ پوچھ سکیں اور نفسیاتی بیماری سے چھٹکارا مل سکے. انہوں نے خانقاہیں بنائیں. تو مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ, جب یہ جنگیں ہو رہی تھیں مولا علی کی اور دیگر لوگوں کے, تو آپ نے نام سنے ہوں گے بہت سارے اولیاء اللہ کے, سفیان ثوری ہے, حسن بصری ہیں, انہوں نے باقاعدہ تصوف کی بنیاد رکھی اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا, اور پھر اس میں ایسی ایسی خرافات انحرافات وجود میں آئے کہ الامان والحفیظ, کہ لوگ جو ہے وہ اپنے کان پکڑنے لگے کہ اسلام ایسا ہے تو پھر ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے. تو تقیہ بکتاشیہ شیعوں میں ایک ایسا منحرف گروہ تھا کہ جو اس تصوف کا گرویدہ ہو گیا, یعنی اس کا تصوف یوں سمجھ لیجیے مسلمانوں کے تصوف سے بھی آگے بڑھ گیا تھا, اور کس سے جا کے مل گیا تھا, عیسائیوں کی روحانیت سے. تو جس طرح عیسائی تین خدا پہ یقین رکھتے ہیں, یعنی اللہ پہ یقین اور جبرائیل پہ یقین اور عیسیٰ علیہ السلام پہ یقین, خدا مانتے ہیں کہ یہ تین خدا ہیں ہمارے, عقیدہ تثلیث جسے کہتے ہیں ٹرینیٹری. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تین خدا ہیں عیسائیوں کے, تو ہمارے بھی تین خدا ہوں گے. تو انہوں نے یہ کہا, یہ دیکھیں یہ جو مینار ہے اس کا لوکیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایوان الذہب ہے, ٹھیک ہے, یہ دو گولڈن مینار ہیں. اس مینار کے بالکل سیدھا آپ چلتے چلے جائیں, بالکل اس کے پیچھے ہی آپ کو مل جائے گا تقیہ بکتاشیہ یا حسینیہ بکتاشیہ. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح عیسائیوں کے ہاں ہیں کہ تین خدا ہیں, تو پھر ہمارے یہاں بھی تین خدا ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے تین خدا کون ہیں, اللہ بائی اٹ سیلف, ہم سیلف, اور محمد اور علی. غالباً انہوں نے اس حدیث کو ایگزیجریٹ کر دیا. کون سی حدیث کو, کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے, اور مجھے کسی نے نہیں پہنچانا سوائے خدا کے اور علی کے, اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے. انہوں نے کہا کہ بس جو چیز سمجھ میں نہیں آئے وہ خدا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ ون پلس ون پلس ون تین خدا بنا ڈالے. اور جو ہے آپ کو معلوم ہے ایسے لوگوں کی ابھی بھی کمی نہیں ہے, بے وقوفوں کی کمی نہیں غالب, ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں, کہ جو دین میں غلو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ علی کا ماننے والا کہتے ہیں, اتنا ماننے والا کہتے ہیں کہ علی کی ذات کو خدا سے ملا دیتے ہیں, اور پھر اس بات کہتے ہیں کہ بس علی خدا ہیں اور ہمارا خدا ہم کو بچا لے گا, اب نماز روزوں کی کیا ضرورت, وسیلہ یا شفاعت تو الگ بات ہے, اب وہ خدا بن گئے تو وہ ہمیں بچا لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بس جو نہیں سمجھ میں آیا وہ خدا ہے, چنانچہ ہمارے پاس تین خدا ہیں. اچھا, یہ لوگ نماز روزے سے بالکل دور ہیں, جیسے اسماعیلی فرقہ ایک نکلا جو چھٹے امام کے بعد الگ ہو گیا, یہ بھی نماز روزہ سے دور ہیں, یہ بھی نماز روزہ حجاب وغیرہ تمام سے دور ہیں, اور ان کا عملی یا فروعی احکامات سے کوئی تعلق نہیں. فقط جو عملی مظاہرہ کرتے ہیں اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرنے کا, وہ سال میں 10 دن, سوری ٹو سے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ سال میں 10 دن پہلی محرم سے 10 محرم تک, تو 10 محرم تک یہ خوب مجلس و ماتم کرتے ہیں, اور ان کے یہاں خاص ماتم ہوتا ہے گجلری ماتم, تو بہت خطرناک, بہت ہی جو سے خواہ ماتم ہوتا ہے, اور نماز روزے کا کوئی وہ نہیں. اچھا, ان کے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے فرقے میں شامل ہو جائے تو باقاعدہ بہت بڑی دعوت دی جاتی ہے, اور اس دعوت میں کیا سرو کیا جاتا ہے, شراب, شراب اور پنیر. خیر ایسی یہ حیرانی کی بات نہیں, ہمارے یہاں بھی علی کی بوٹی ہے, اگر کبھی جائیں آپ کو بھی مل جائے گی, وہ تو بڑے فخر سے لوگ کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. تو अपने ऊपर भी हंसना अच्छी बात है, ताकि पता चले कि हमारे यहाँ इस किस्म के लोग हैं, तो उनसे आप दूर रखें। देखिए, ज़्यारत का एक मकसद ये भी होता है, ज़्यारत का मकसद ये है कि दूसरों की खामियों पर आप नज़र रख लें और अपने आप को भूल जाएँ। तो अगर उनके शराब पी जाती तो हमारे भी अली की बूटी मशहूर है, हमारे यहाँ भी कुछ जगहें कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ के आपको मिल जाएंगे। दातागंज बख्श के यहाँ जो धमाका हुआ है, जो लोग अफसोस नहीं कर रहे हैं वो यही कहते हैं कि अफसोस करने की क्या बात है, वहाँ तो ये होता है, ये होता है, ये होता है, और पाकिस्तान में सारे मज़ारात को ख़त्म कर देना चाहिए, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। हमने कहा आपने गालिबा मज़ार देखे नहीं है। हमने कहा अभी हम रिसेंटली इराक से होके आ रहे हैं, 10-15 मज़ार पे गए, हमें तो वहाँ पे कोई अली की बूटी नज़र नहीं आई, हमें तो वहाँ पे कोई गाना बजाना नज़र नहीं आया, हमें वहाँ पे कोई मिक्स गैदरिंग नज़र नहीं आई, हमें जो है वहाँ पे कोई बिदात नज़र नहीं आई। हम जाते थे फ़ौरन वज़ू खाने में, वज़ू करते थे, दो रकअत नमाज़ पढ़ते थे, ज़ियारत पढ़ते थे, सूरह फातिहा तवस्सुल करते थे, वापस आ जाते थे, कोई एक चीज़ आप नज़र आ दें। फिर उन्होंने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हैं कि मज़ार हों तो फिर ऐसे होने चाहिए। तो हमारे यहाँ जब आप एक चीज़ को गलत बना दें, गलत तरीके उसमें राइज कर दें और फिर कहते हैं उसको हटा दो यहाँ से, यानी मस्जिद में कल चर्च बिकने लगे तो आप मस्जिद ख़त्म कर देंगे क्या? खाना काबा में आज क्या म्यूज़िक के आलात आम नहीं होंगे? हदीस के मुताबिक कि एक ज़माना आएगा लोगों में कि हज बे या बैतुल्ला में म्यूज़िक के आलात आम होंगे, तो आज क्या म्यूज़िक नहीं बजते हुए आप नहीं देखते? तो अगर खाना काबा में शिर्क शुरू हो जाता है तो खाना काबा ढा देंगे आप क्या? मस्जिद नबवी में शिर्क शुरू हो जाता है तो क्या आप मस्जिद नबवी ढा देंगे? तो आप इन मज़ारों पर जाएँ, इन पर जाके दुरूद पढ़ें, फातिहा पढ़ें और इनसे कस्ब हासिल करें। इन मज़ारात का मकसद ही यही होता है, आपको मस्जिद गुम्बद, मस्जिद खिज़रा या रसूलुल्लाह की मस्जिद नबवी का सब्ज गुम्बद दिखाया जाए और थोड़ी देर बाद फिर एफिल टावर दिखाया जाए, तो किसको देख के आपकी हरारत ईमानी में इजाफा होगा? एफिल टावर आप देखेंगे, खुशी खुशी देखेंगे, ठीक है, आपकी आँखें जो हैं वो खैरा होंगी, लेकिन हरारत ईमानी में तो इजाफा नहीं होगा बिल्कुल भी। जो सब्ज गुम्बद देख के जो हरारत ईमानी में, करबला का जो है वो हरम देख लें, मौला का, इमाम अली का हरम देख, उसमें जो, तो बस यही क्यों रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रसूलुल्लाह ने क्यों कहा कि जो हज पर आए और मेरे हरम में ना आए, मेरी मस्जिद में ना आए, मेरी ज़ियारत के लिए आए, उसने मुझ पर जुल्म किया? इसीलिए तो कहा है कि मेरी भी ज़ियारत करो अगर बैतुल्लाह की ज़ियारत करो, और मेरे साथ साथ उन लोगों को भी ज़ियारत करो जिन्होंने मेरी इत्तेबा की। तो इनकी ज़ियारत का मकसद यही होता है कि हम जो है वो अपने हरारत ईमानी में इजाफा करें। तवस्सुल, शफाअत, वसीला, ये एक अलग बहस है, उस पर भी हम गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम अप्रोच या मिनिमम टारगेट हो सकता है शिया गैर शिया या मुसलमान और गैर मुसलमान, वो कम अज़ कम एक रूहानी फ़िक्र हासिल कर सकता है कि जो गैर मुस्लिम है उन्होंने भी देखा। एक गैर मुस्लिम कहता है कि जब मैंने सुनहरा गुम्बद देखा मौला अली का तो मुझ में एक हैबतदारी हो गई, और जब मैं अंदर गया और मुझे बताया गया कि इनके क्या फ़ज़ाइल हैं तो मेरे दिल में अली की मोहब्बत जागुजी हो गई। ये तरीका होता है कि जो हम देखते हैं कि जो ना मानने वाले भी हैं गैर मुस्लिम हैं उनके दिल में हरारत ईमानी पैदा हो जाती है। अंग्रेज़ खातून कहती हैं आप कैसे मुसलमानों में, कहेंगे एक दफ़ा मैं सियाहत के लिए ईरान गई बीबी मासूमा को उनके हरम में, वहाँ जाकर मुझे एक अजीब सा लुत्फ आया और बस मैं शिया हो गई। तो ये एक रूहानियत है इन मज़ारों पे, इन मुकद्दस मकामात पे जो आप कस्ब करें, और अगर आप इनको खुराफात का मरकज़ बना देंगे तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो है वो कुछ हासिल करने की बजाय वो कुछ खोएगा। शहद में अगर आप जहर मिला के कतरा पिएं और ये कहें कि मुझे कुछ फ़ायदा होगा तो फ़ायदा तो नहीं होगा। बहरहाल अब आ जाएँ 10 नंबर पर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने तकिया बिकताशिया, अच्छा तकिया बिकताशिया के हवाले से हम ये कह दें, एक तो जारी बात है ये स्पॉट गलत, नाम गलत था, तकिया खानेगाह, हम खानेगाहों पे बिलीव नहीं करते। हमारे यहाँ जो मिनिमम मेथड है तसव्वुफ का वो है इरफान, उसमें भी इख्तलाफ है लोगों को, कुछ उल्मा को कि भाई इरफान होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं अगर इखलाकियात पर आपने अमल कर लिया वह आपने इरफान पर भी अमल कर लिया, या कम अज़ कम इखलाक पर अमल किए बगैर आप इरफान की हदूद में दाखिल नहीं हो सकते। हमने आपको बताया था अयतुल्ला बैजत के पास एक शख्स आया, कहने लगा मैं इरफान सीखना चाहता हूँ, तो आपने क्या कहा कि तुम मेरा जो सादा पढ़ गया हो, इखलाकियात की किताब पढ़ गया हो, इरफानियात की किताब नहीं पढ़ कर आओ, इखलाकियात की किताब पढ़ कर आओ, उस पर अमल करके आओ। तो वो एक साल बाद उस किताब को पढ़ के उस पर अमल करके आया, फिर उसको इरफान सिखाया गया। तो इखलाक सीखे बगैर इरफान नहीं सीख सकते, और तसव्वुफ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो एक खुराफात पे मबनी जो है वो एक मज़हब है और ख़ुद गैर शिया अफराद में भी बहुत ज़्यादा महबूब नहीं है। ठीक, تو تقیہ بگداشیہ کو حسینیہ بگداشیہ میں تبدیل کر دیا گیا, اور حسینیہ لفظ اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس جگہ کے لیے ہم امام بارگاہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. حسینیہ یعنی جہاں پر مجلس پڑھی جاتی ہے, جہاں پہ عزاداری ہوتی ہے, جہاں پہ ماتم اور محافل منعقد ہوتی ہیں. تو حسینیہ بگداشیہ, یہاں بھی ایک سوال ہی اٹھتا ہے کہ اگر یہ منحرف گروہ تھا تو اس کو انٹری کیسے ملی مالا کے حرم میں, اور اس نے یہ ایک مقام کیسے بنا لیا, اور پھر وہ مقام اب تک کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. اصل میں اس زمانے میں عثمانی سلطنت کو ضرورت تھی لڑنے والوں کی, جیسے ہماری حکومت کو بھی لڑنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے, ان کا جو ہے پشت پناہی کی جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں عدالتیں ختم کر دی گئی ہیں, ملٹری کورٹس جو ہے مقدمات آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں, اور اسی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں بوم بلاسٹ جو ہے دوبارہ آہستہ آہستہ شروع ہو گئے. اور آپ کو پہلے بتلایا بھی تھا کہ جو جتنا بھی ISIS کا کوڑا تھا وہ جو ہے سیریا سے اب ساؤتھ وزیرستان آ کے منتقل ہو گیا. تو یہ کیسے اتنے اوپر آ گئے کہ حرم میں داخل ہو گئے؟ تو ان کی باقاعدہ ایک ملٹری گروپس تھے ان کے لڑنے والے. تو عثمانی سلطنت کو جب لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی کمک کی تو وہ ان سے درخواست کرتے, اور یہ اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے جو عثمانی سلطنت کے ساتھ جا کے مختلف جگہوں پہ لڑتے تھے. جیسے خود ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب یہاں پر آئی تو مسلمانوں کی بھرتیاں کی انگلینڈ نے اپنی فوج میں, اور جو لوگ ان کے لیے لڑے ان کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا گیا. تو وہ لڑتے تھے ان کے لیے, تو ان کا ایک خاص مقام بن گیا تھا. تو باقاعدہ یہ جو تقیہ بگداشیہ, بگداشیہ حاجی بگداش بیسیکلی ایک شخص تھا جس نے یہ اس فرقے کی بنیاد رکھی تھی. تو لوگوں میں ایک ان کا گروہ اور ہیبت پھیلتی چلی گئی, اور ان کو حکومتی سطح پر جو ہے مراعات دینی لوگوں نے شروع کر دی. پھر وہ یہاں کر آباد ہو گئے. سلطان یہ جو آپ کا ترکی کا تھا کمال اتا ترک, 1925 میں اس نے باقاعدہ ہر قسم کے تصوف پہ پابندی لگائی, جس میں یہ تقیہ بگداشیہ یا بگداشیہ فرقہ بھی شامل تھا. مکمل طور پہ یہ وہاں پہ ختم ہو چکا ہے, لیکن کسی نہ کسی صورت میں یہ موجود ہے. البانیہ کہتے ہیں کہ وہ ملک ہے جہاں ابھی بھی چند غاروں میں یہ فرقہ وہاں پہ پایا جاتا ہے, لیکن ترکی میں اوور آل جو ہے بگداشیہ نام کا جو ہے وہ فرقہ اب ختم ہو چکا ہے. 10ویں نمبر پہ تقیہ بگداشیہ, حسینیہ بگداشیہ سے ہم جو ہے رخ کر کے آگے کی طرف چلتے ہیں, اینٹی کلاک وائز ہم چل رہے ہیں. اور یہ ہے رواق. رواق کہتے ہیں دالان کو یا صاحبان کو یا چھجا جسے ہم کہتے ہیں. جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کھڑا کرنے کے لیے لوگ چھجا بنا دیتے ہیں, تو ایک سایہ دار جگہ ہوتی ہے. اس طرح مسجدوں میں یا بڑی جگہوں پہ جانے کے لیے صحن سے پہلے ایک سایہ دار جگہ ہوتی ہے. حرم بیت اللہ میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ملے گی, تو اس کو ہم کہتے ہیں دالان یا رواق. تو رواق ابو طالب یہ آپ کو 10ویں نمبر پہ یہاں ملے گا. اگر آپ غور کریں تو یہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے باب کبیر کے, جو پہلا باب جس میں ہم انٹر ہوئے تھے اور اینٹی کلاک وائز ہم نے موو کیا تھا, اور موو کرتے 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 یوں سمجھ لیے ہم نے نصف حرم طے کر لیا. جب ہم رواق ابو طالب پہ پہنچے تو یہ نصف حرم ہو گیا. اس کے بالکل اپوزٹ آ جائیں, دیکھیں یہ باب کبیر ہے. سو یہ آدھا حرم آپ کا ہو گیا. تو رواق ابو طالب جو ہے وہ یہ دیکھیں, یہ باب الزحم ہے, یہ دو مینار ہیں, اور یہ جو گیٹ تھا جس کو ہم چھوڑ کے آئے تھے باب کبیر تھا. باب کبیر سے ہم نے موو کیا تھا خضرہ کی طرف, باب توسی کی طرف, اور ابھی جو ہم آئے تھے تقیہ بگداشیہ پہ. یہ جو گیٹ ہے یہ ہے آپ کا رواق ابو طالب, بالکل ایگزیکٹلی اپوزٹ ٹو ایوان تلا یا ایوان الزہب, بالکل اپوزٹ میں آپ کو مل جائے گا. یہ اب جو ہے باقاعدہ مسجد کی شکل میں اس کو ٹرانسفارم کر دیا گیا ہے, اور یہاں پر 2000 سے زیادہ نمازیوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. اگر انشاءاللہ کبھی آپ کا ماہ رمضان میں یہاں جانا ہو تو تلاوت قرآن کی آواز سے پورا جو ہے وہ رواق یا پوری مسجد جو ہے وہ گونج رہی ہوتی ہے. قاری آتے ہیں یہاں پر, حفاظ آتے ہیں جو لوگوں کی قرت ٹھیک کرتے ہیں, خود بھی قرآن پڑھتے ہیں, اور لوگ بھی ان کے ساتھ بالکل ڈسپلن میں, دیکھیں کتنی طرح ڈسپلن میں جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ وہ رواق ہے جہاں پہ جو ہے مسجد ہے, 2000 سے زیادہ طلبہ ہیں, اور باقاعدہ تلاوت قرآن. کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ماہ رمضان میں جائیں تو ماہ رمضان میں پورا نجف جاگ رہا ہوتا ہے, پورا حرم جو ہے خصوصی طور پہ جاگ رہا ہوتا ہے, ویسے پورا نجف جاگ رہا ہوتا ہے, اور ہر جگہ ہر گھر ہر مسجد ہر کونے سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے. اور دیکھو اللہ اور دیکھیں رسول اللہ نے متنبہ کیا تھا کہ دیکھو قرآن پہ عمل کرنے کے حوالے سے غیر تم سے بازی نہ لے جائیں, اور یہ ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ, کچھ لوگ ہم سے بازی لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تفاسیر میں نہیں, مفاہیم میں نہیں, مطالب میں نہیں, گہرائی اور گہرائی میں نہیں, لیکن کم از کم رٹنے کی حد تک, حفظ کی حد تک, پڑھنے کی حد تک تو ہم سے بازی لے رہے ہیں. تو کسی میں بھی ان کو آگے نہ جانے دیا جائے, حفظ میں بھی, تلاوت میں بھی, قرآت میں بھی, تجوید میں بھی, معنی و مفاہیم, یہ ہمارا قرآن ہے. کیونکہ یہ تو قرآن ثابت ہے, ہم تو قرآن ناطق کے ماننے والے ہیں. تو قرآن ناطق کے حرم میں جب قرآن ثابت یعنی قرآن کو پڑھا جائے گا تو کیا لطف ہوگا. مولا فرماتے ہیں کہ جب میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں, جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. 11 نمبر پہ میزاب رحمت, میزاب یعنی پرنالا. یہ پرنالا اگر جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ موو کر رہے ہیں رواق ابو طالب, اور رواق ابو طالب سے موو کرتے کرتے آپ آ گئے چوتھے بلکہ پانچویں دروازے میں. پانچ دروازے اگر مسلم بن عقیل والے دروازے کو آپ کاؤنٹ کریں تو ٹوٹل پانچ ہیں, ویسے اصولاً چار ہوتے ہیں. تو یہ پانچواں اور آخری دروازہ یہ ہے آپ کا باب قبلہ. یعنی باب قبلہ کا مطلب ہے اس دروازے سے آپ باہر جائیں تو آپ کہاں پہنچیں گے, بیت اللہ, بیت المکرم. ٹھیک ہے, تو اس کے بالکل اپوزٹ میں جو بلڈنگ ہے, جو عمارت ہے, اس کے اوپر پر نالا لگا ہوا ہے. جیسے ہمارے یہاں پر نالے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو سارا چھت کا پانی جو ہے وہ باہر گرتا ہے. بہرحال یہ مولا کے حرم کا پر نالا ہے, اس کی اپنی فضیلت اور اہمیت ہوتی ہے. تو لوگ جب بھی بارش ہوتی ہے تو اس کے نیچے آتے ہیں. بارش کا پانی تو ویسے بھی پاک و مطہر ہوتا ہے, اور اگر مولا علی کے حرم کا بارش کا پانی ہو تو کیا ہی بات ہے, تو لوگ پانی پیتے ہیں اس سے. اچھا, ویسے تو اس کی الگ سے کوئی فضیلت یا اعمال نہیں لکھے ہوئے, لیکن ایک عقل اس کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ خانہ کعبہ پہ ایک پرنالا ہے اور ایک مولا کے حرم میں. تو خانہ کعبہ کا پرنالا دیکھا جائے تو مولا علی کی جائے ولادت کا پرنالا ہے, اور حرم کا پرنالا مولا علی کی آخری آرامگاہ کا پرنالا ہے. بہرحال اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جس طرح خانہ کعبہ کا پرنالا پرفضیلت ہے, مولا علی کے حرم کا پرنالا بھی پرفضیلت ہے. جس طرح خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے عبادت, دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اکثر لوگ اور اپنی حاجات کو مانگتے ہیں, تو ویسے بھی الگ سے خصوصی طور پہ تاکید نہیں ہے, لیکن چھٹے امام کے حوالے سے بڑی اچھی ہمیں ایک روایت ملتی ہے, اور اس روایت کو ہر جگہ جو ہے وہ اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں, مطلب نجف اشرف اور مولا کے حرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, کہ پشت کوفہ پہ ایک ایسی قبر ہے کہ جہاں پہ اگر تم دو رکعت نماز یا چار رکعت نماز پڑھو تو اللہ تمہاری حاجت برآری کرے گا اور تم سے تمہاری اداسی کو دور کرے گا. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مولا کے حرم میں, مولا کے قبر کے آس پاس نماز پڑھو دو رکعت یا چار رکعت اور اللہ تمہاری اداسی کو دور نہ کر دے, یا اللہ تمہاری حاجت کو پورا نہ کرے, یہ نہیں ہو سکتا. تو جب بھی آپ جائیں پرنالے کو دیکھیں, اور خانہ کعبہ کے پرنالے کو یاد کر رہے ہیں, مولا کی پہلی جو ہے وہ رہائش یا مسکن یا جائے ولادت کو یاد کریں, اور پھر اس کو نسبت دیں مولا کے حرم کی طرف, اور یہاں پہ دو رکعت نماز پڑھیں. اب آ جائیں باب قبلہ. جیسے ہم نے بتایا کہ یہ جو ابھی ہم نے پرنالا جس کو ہم نے ڈسکس کیا, اس کے بالکل اپوزٹ میں, پرنالے کے بالکل اپوزٹ میں آپ دیکھیں گے تو یہ باب ہے, باب قبلہ, یعنی جس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ایک زمانے میں باب قبلہ اور یہ گنبد, اس کے درمیان میں حاکم وقت شبلی ایک ہوا کرتا تھا, اس کی بیٹی نے, شہزادی نے ایک بہت بڑا حوض بنایا تھا. تو عین ظہر کے وقت گنبد کا عکس اس حوض میں نظر آتا تھا, اور بہت ہی خوبصورت منظر ہوا کرتا تھا جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے, فقط اس عکس کو دیکھنے کے لیے, گنبد, سنہری گنبد کے عکس کو اس پانی میں دیکھنے کے لیے. تو ایک انگریز سیاح لافٹ نے بھی اس کا بڑا تذکرہ کیا ہے کہ میں اس سنہری گنبد کے عکس کو اس حوض میں دیکھنے کے لیے وہاں گیا, اور جب وہاں گیا تو میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں. تو ہر شخص نے اپنی اپنی استطاعت اور اپنے اپنے حسن جمال کے حوالے سے مولا کو جو ہے وہ نذرانے عقیدت پیش کیا ہے. یہ دیکھیں, اگر آپ باب قبلہ ہیں, باب قبلہ سے آپ اندر داخل ہوں گے تو یہ جو ہے آپ کا میزاب رحمت ہوگا. یہاں پہ ایک زمانے میں حوض ہوا کرتا تھا, جہاں پہ یہ گولڈن جو گنبد ہے, ڈوم, اس کا جو ہے وہ عکس نظر آتا تھا. اچھا, اس کے بعد یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ والی, یہ جو ہے سہن فاطمہ سے پہلے ہمارا ایک شاید پوائنٹ رہ گیا ہے, باب قبلہ. ہاں ٹھیک ہے, صحیح. نہیں اب وہ حوض نہیں ہے, وہ حوض میں اب ٹائلز بنا دیے ہیں, وہاں کارپیٹ رکھ دیے گئے. 13 نمبر پہ سہن فاطمہ. اچھا ابھی جو ہم نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ باتیں ہیں, وہ مقامات ہیں جو موجود ہیں. سہن فاطمہ ایک ایسی جگہ, ایسی چیز ہے جو وجود میں آ رہی ہے, لوگوں کا بھی پتہ ہی نہیں ہے اس کا. جب آپ اپنے ہوٹل سے, جو کہ شاہراہ صفا پہ واقع ہے, جاتے ہیں حرم کی طرف, تو الٹے ہاتھ پہ کنسٹرکشن کی آوازیں ہتھوڑوں کی اور شور کی آوازیں مشینوں کی آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ سہن فاطمہ ہیں بیسیکلی جو بن رہا ہے. اس کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ تمام عراق میں سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ, پورے عراق میں, پورے عراق ملک میں سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ, جس میں لجنہ جسے کہتے ہیں, یہ ایک جماعت ہے, چار مراجعین, لجنہ عربی میں کہتے ہیں گروہ یا گروپ کو, یہ جو چار مراجعین ہیں ان کا جو گروپ ہے اس نے وہ بنائی ہے, جو لوگوں کی تعلیمی خدمات بھی انجام دے رہی ہے. وہاں پہ جو ایگزام ہوتا ہے, جس کو ایگزام کو پاس کرنے کے بعد آپ کو مشاہرہ ملتا ہے, اسکالرشپ ملتا ہے ہیوج قسم کا, پھر آپ وہاں پہ رہتے ہیں اسی اسکالرشپ کی بنیاد پر, جس کی اماؤنٹ 40,000 سے 50,000 تک چلی گئی ہے. اب 40,000 to 50,000 پاکستانی روپیز جو ہے اس ایگزام کو پاس کرنے کے بعد آپ وہاں پہ بطور اسٹوڈنٹ رہ سکتے ہیں. لجنہ, یہ چار علماء اکرام ہیں مراجعین, انہوں نے بنایا ہے. اچھا, تو ان کی ایک اطباءت مقدسات عالیہ, ایک الگ ایک گروپ بن گیا ہے کہ جو تعمیرات مقدسہ میں حصہ لیتا ہے. تو اس نے باقاعدہ اپنی خدمات فری آف کاسٹ پیش کی ہیں, کس کو؟ وقف دیوان شیعی. یعنی اپنے ہم نے آپ کو بتایا تھا ابھی اوقاف کے ذمے نہیں ہیں, بلکہ وقف دیوان شیعی, یعنی شیعہ حضرات اس کمیٹی کو چلا رہے ہیں, اس پورے حرم کو. تو لجنہ کمیٹی نے کہا ہے کہ ہم آپ کو افراد دیں گے, اور جتنا بھی ہو سکے گا ہم مالی اور افرادی تعاون کریں گے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جلد از جلد مکمل ہو. تو یہ خود ایک عجیب چیز بننے جا رہا ہے, اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں ایران یا عراق, تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ دبئی آ کے ایک دو دن دبئی میں گزارتے ہیں, تھوڑا سا دبئی گھوم لیں, اسٹاپ اوور دبئی کا لیتے ہیں, اور کچھ لوگ برا بھی بناتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم ناجائز تو نہیں کر رہے ہیں, کیا ہیں بچے عزت کر رہے تھے, کیا کریں, تھوڑا بہت ان کو دنیا بھی دکھانا ہوتا ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ لوگوں کو دی جائے, دوسری وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں آج تک اتنے زیادہ طلاب اکرام اور اتنے زیادہ زائرین کی تعداد عراقیوں نے نہیں دیکھی. روئے زمین عراق پر اتنی تعداد کبھی بھی زائرین کی کبھی نہیں آئی. یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ مولا بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک, اور مشین انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا, نہ طلاب اکرام اتنی تعداد, صرف 2,500 تو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے. تو عراق کے, ایران کے, انڈیا کے اور یورپ کے کتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے؟ صرف 2,500 تو پاکستانی ہیں, اور مسلسل جو ان میں, اب تو اردو بولنے والے آپ کو ہر دوسری تیسری دکان پہ مل جائیں گے, وہاں پہ اردو پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کوئی آدمی اردو بول رہا ہوتا ہے, اور اکثر سائن بورڈز بھی آپ کو اردو میں لکھے ہوئے مل جائیں گے. تو طلاب اکرام زائرین کی تعداد, اتنی زیادہ تعداد کبھی بھی نہیں دیکھی گئی ہے. تو اب ان کو یہ فکر ہے کہ لوگ حرم آتے ہیں تو ایک سفوکیشن کا ماحول ہو جاتا ہے. اچھا, کچھ لوگ حرم کی چیزوں کو دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, اب کیا کریں, ہوٹل جائیں گے, ہوٹل دور ہے, واپس آنا مشکل ہوگا, چلو یہیں بیٹھ جاتے ہیں 4 گھنٹے 6 گھنٹے, کوئی لیٹ رہا ہوتا ہے, کوئی ریسٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی جمائی لے رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی ایسی جگہ بن رہی ہے ریکریشنل اسپیس, کہ جہاں جو ہے وہ روحانیت بھی ہو اور لوگ تھوڑا سا سستا بھی لیں, آرام بھی کر لیں, کم از کم جو انفلکس ہے, لوگ تو دھڑا دھڑا انٹر ہو رہے ہوتے ہیں نا, زیارت کر رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ زیارت کر کے آپ نے دیکھا ہوگا بالکل جس طرح پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح سہن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ دو چیزیں اور بھی اس کے وہ ہیں مقاصد. مثلاً آپ کو ہم نے بتلایا تھا کہ یہ جو زری ہے اس کے نیچے 4 گوڈاؤن ہیں, اور یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ ایک گودام میں ایک نادر چیز کا ایک ٹکڑا بیچا جائے تو کربلا سے نجف تک پوری ایک شاہراہ بن سکتی ہے, بتلایا تھا آپ کو, ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی نوادرات, کتنی تو تلواریں ہیں, یعنی مولا علی کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے بادشاہ ہیں عموماً اپنی تلواریں ہدیہ کر کے جاتے ہیں, یہ میری طرف سے, یعنی یوں سمجھ لیے علی سے صلاح کر لی میں نے. تو پھر رقعات ہیں, پھر مکتوبات ہیں, پھر ہیرے جواہرات ہیں. یہ جو آپ کا کوہنور ہیرا ایک زمانے میں یہیں پر موجود تھا, یہاں سے گیا مغلوں کے بعد, مغلوں سے इंग्लैंड गोरे उठा के ले गए, अब जो है वो मलका बरतानिया के ताज में लगा हुआ है, सजा हुआ है, मुकदमा तो दायर किया हुआ हमने, तो वो यही हमसे कह रहे हैं पहले कश्मीर तो ले लो, तो हम तुम्हें ये कोई हीरा भी दे देंगे। बहरहाल बहरहाल तो इन लोगों को देखते हुए उन्होंने ये बनाया शहर मुताहर, सहन मुताहर जो है जिसकी कंस्ट्रक्शन बहुत जारी है, पूरी बिल्डिंग है, और आपको ये सुन के देखें, आप ये देखें ये कितना बड़ा है, ये मौला अली का हरम है, ये है मौला अली का हरम, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद ये पूरा ट्रायंगल जो चल रहा है टिल द एंड, तीन गुना बड़ा है ये मौला के हरम से। सहने फातिमा या दामने फातिमा इतना वसी नहीं होगा तो कितना होगा, होना भी चाहिए। तो इसमें इन्होंने लाइब्रेरी बनाने का इरादा किया, पांच मंजिला इमारत, पांच मंजिला बिल्डिंग बन रही है लाइब्रेरी के लिए। तो महापारा सफदर इफ यू आर लिसनिंग टू अस प्लीज बी अटेंटिव, आपके लिए हमने एक और लाइब्रेरी चार पांच मंजिला बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो वहां चली जाएं, तो आपको पढ़ना है आप ऊपर जाके, पांच मंजिला में, ठीक है, चार मंजिला एक अजायब घर बन रहा है। अजायब घर में जैसे हमने बताया वो नवादरात जो गोडाउन और उसमें रखे हुए हैं, खिलते हैं, हीरे जवाहरात हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ तो वाकई प्रीशियस हैं, यानी उनको आप तोल के और जवाहरियों को जौहरियों को दिखा कर बेचे तो बहुत, लेकिन एक नस्बत होती है फला बादशाह फला ख़ानदान, यानी नादिर शाह के ज़माने नादिर शाह के ख़ानदान का इस वक्त कोई शख्स हो साहिब ऐसे तो वो तो लाखों करोड़ों में वो चीज़ ख़रीद ले, लेकिन बहरहाल इसकी हिफाजत की भी है, लेकिन इसके बावजूद बतला दें कि कितनी चीज़ें ज़ाया हो चुकी हैं। अब्दुल वहाब ने तकरीबन तीन हमले किए थे, एक हमले में 12,000 अफराद को शहीद किया था, फ़कत 12 एक हमले में, तो कितने इसके अलावा भी यहाँ पर झड़पें और जंगें जारी रही हैं। और ये मशहूर जगह कौन सी, हरम अलवी, कि जिसको पनाह लेनी हो वो इस हरम में आके बैठ जाता था और वो महफूज है। बैतुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई वहाँ कातिल भी चला जाए तो लोग उसको पकड़ नहीं सकते जब तक वो बाहर ना निकले। तो हरम अलवी की भी, हरम अली की भी एक अजीब बात है कि जगह होती थी तो इसके आसपास ही होती थी, और हारने वाला शिकस्त खाने वाला जो है अंदर जाके बैठ जाया करता था। मुक्तदा सदर पे जब हमले हुए थे तो अमरीकियों ने जब हमले किए तो मुक्तदा सदर अंदर ही थे, हरम में थे, और अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे। आगा सिस्तानी को जब पता चला कि फ़ौरन वो फ़ौरन दौरा जो है अपना गैर मुल्की कैंसिल करके वापस आए और पैदल पाँव पे चलते हुए वो हरम मुकद्दस में अंदर दाखिल हुए और मुक्तसर को अपने हाथ से पकड़कर उनको बाहर निकाला, किसी ने चूचरा नहीं की और बिल्कुल बाहिफाजत जो है वो बाहर निकला। तो इतनी बड़ी पनाहगाह है कि जो इसमें दाखिल हो गया उसने जो है वो हिफ्ज़ व अमान उसको मिल गई। तो आपने देखा तीन गुना बड़ा। अच्छा अगर आप थोड़ा सा दिक्कत करें तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ नजफ, ये नजफ का सेंटर है। अच्छा यहाँ से लेकर आपने जैसे नजफ के बाप से आप बाहर निकले, ठीक है, तो ये सहने फातिमा में दाखिल हुए, दाखिल होते होते ये फ़र्ज कर लें अब आपको बाहर जाना है, कहाँ, सहने फातिमा से बाहर, अब आप इतना फासला तय कर चुके हैं तो अब आप वापस जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा आपको। तो जब आप इस सहने फातिमा के गेट से बाहर निकलेंगे तो आपको मालूम है आप कहाँ निकलेंगे, नजफ से बाहर, ये एंड है नजफ का, सहने फातिमा का जो एग्जिट है दैट इज़ द एंड ऑफ नजफ। तो ये हरम से लेकर सहने फातिमा का जो एग्जिट है ये रेडियस है, ठीक है, सेंटर ऑफ हरम से लेकर एंड ऑफ बाबे सहन। अब उस रेडियस में आप प्रकार घुमा लें, दिस इज़ द ओरिजिनल नजफ, ये पूरा ओरिजिनल नजफ था। ये जो सहने फातिमा है देखें, ये सड़क कहलाती है शाहराए सफ़ा, क्यों, कि इसके एंड पर सफ़ा यमानी नामी शख्स का मज़ार है, यहाँ पर ये इस जगह, ठीक है, जब आप जाएंगे यहाँ पर, और इंशाल्लाह इस सड़क की निशानी है कि इस सड़क के राइट साइड पर होटल्स हैं बहुत सारे, यहाँ पे हमारा क़याम भी था यहाँ के एक होटल में, सब बहुत सारे होटल्स हैं, ठीक है। अपने होटल से आप जा रहे हैं हरम की तरफ तो राइट साइड पर सारे होटल्स पड़ेंगे और उल्टे हाथ पर सहने फातिमा, आपको आवाज़ें आ रही होंगी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। ये कौन सी सड़क है, शाहराए सफ़ा, ये दूसरी तरफ फर्ज कर लें आप यहाँ से आ रहे हैं, ये सड़क कहलाती है शाहराए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है, चौथे इमाम के नाम पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शाहराए सफ़ा एंड होती है मुकाम सफ़ा यमानी, यानी उस शख्स के मज़ार पे जो आया था और जिसने कहा था कि मुझे उस शख्स से मिला देना या उस शख्स के शहर में दफन करना कि जो हज़ारों और लोगों की शफ़ात का ज़ामिन है। तो फिर मौला अली اتفاق سے وہاں موجود تھے. مولانا نے کہا یہ کس کی میت ہے؟ انہوں نے کہا اس کی میت ہے. اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں ہی تو ہوں وہ شخص ہوں. اس کو پھر یہیں دفنایا گیا. اور چودہ امام اس جگہ جو ہے حصہ اس جگہ کے قیام کرتے تھے. اب یہ دو زیارتیں اب بن رہی ہیں, ابھی بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اب تک تو یہ جنگ و جدل کا مرکز رہا ہے, لوگوں کو ہوشی کا. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو امپورٹنٹ چیزیں لے کے نکلتے ہیں نا, پاسپورٹ لے کے, ڈاکیومنٹس لے کے, جواہرات, بینک بیلنس تھوڑا سا. تو اب لوگوں کو ہوش آ رہا ہے کہ جو جو چھوٹی چھوٹی زیارتیں ہیں وہ وجود میں آ رہی ہیں, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. تو یہ جو سڑک ہے صفائی امانی سہن فاطمہ, یعنی اگر آپ حرم کی طرف جا رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر حویش نامی محلہ پڑے گا, اور الٹے ہاتھ میں یعنی امام زین العابدین کی جو شاہراہ ہے یہ والی, اس کے ساتھ جو جگہ ہے وہ امارہ ہے. تو ان دونوں محلوں کو اور پلس دو الگ محلوں کو ملا کے یہ ہے پورا نجف. ٹھیک ہے, یعنی حرم فاطمہ, حرم علی کے ساتھ جو صحن فاطمہ ہے اس کے سیدھے ہاتھ میں حویش, الٹے ہاتھ میں امارہ. یہاں پہ آپ چلے جائیں تو یہاں پر آپ کو براق, اور یہاں پہ جو ہے وہ چوتھا محلہ. ٹوٹل یہ چار آپ کو جو ہے وہ محلے ملیں گے, اور یہ پورا ریڈیس ملا کے پرانا نجف کہلاتا ہے. اس کے بعد جو بھی بلڈنگز بن رہی ہیں وہ اس کے بعد کی ہیں. عموماً ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہوتی ہے ود ان دا اولڈ نجف. اولڈ نجف میں آپ کو کوئی بس وس چلتی ہے؟ ہاں, شٹل سروسز اب انہوں نے چلا دی ہیں کہ جو شٹل میں بیٹھ کے آپ حرم سے مثلاً آپ چلے جائیں وادی السلام, حرم سے بیٹھ کے آپ آ جائیں یہاں پہ جو بڑی سڑک سرکولر وے میں ہے وہ آپ کی کوفہ, شاہراہ کوفہ جسے کہتے ہیں. اچھا, اس کا سسٹم اگر آپ دیکھیں نا غور سے تو یہ انگلینڈ امریکہ والا سسٹم ہے. انگلینڈ امریکہ میں آپ نے شاید سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا سرکولر سڑکیں ہوتی ہیں, وہاں پہ لوپس ہوتے ہیں سڑکوں کے, ٹرینز کے اور بسوں کے, اور وہ اس طرح گھومتی ہیں اور وہ سرکلز چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح ایگزیکٹلی یہ جو پرانا نجف ہے اگر آپ گھومیں کم و بیش سرکل میں بنا ہوا ہے, یعنی مستطیل تو ہے لیکن اب جو یہ سڑک جو بنائی گئی ہے وہ پورا ایک مربع یا سرکل ایک لیا ہوا ہے کہ جس میں پوری وہ مین شاہراہ جو ہے وہ موو کرتی ہے. تو یہ صحن فاطمہ میں عجائب گھر بھی ہے, لائبریری بھی ہے, ریسٹورنٹ بھی کھلنے والے ہیں, اس میں پارک بھی ہوگا اور دیگر. کہا یہ جاتا ہے کہ پورے نجف میں اگر کوئی ریکریشنل چیز یا کوئی جدید چیز ہوگی تو وہ یقیناً اس صحن فاطمہ میں بھی موجود ہوگی. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ فلاں لیٹسٹ چیز یا فلاں جدید چیز سے آراستہ جو ہے وہ مقام نہیں ہے. تمام ایک ریکریشنل اسپاٹ بھی مل جائے گا, طلاب کے رہنے کی جگہ بھی ہے, پڑھنے والوں کی جگہ بھی اور کھانے پینے والوں کے لیے بھی. یہ صحن فاطمہ جس کو ہم نے کور کیا, یہ جو گرے شیڈ میں ہے, یعنی اگر آپ باب کبیر سے داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہوئے سیدھا چلتے چلے آتے ہیں تو رواق ابو طالب آئے گا, بالکل سیدھا اگر آپ چلے جائیں تو یہ پورا صحن فاطمہ آ جائے گا. صحن فاطمہ میں یہ آپ کو چوکور باکس نظر آ رہا ہے, اسکوائر بلڈنگ, یہ ہے مضائف یعنی مہمان خانہ. یہاں پہ یہ کربلا کی طرح کا بڑا مہمان خانہ نہیں ہے. کربلا میں یعنی امام حسین کے حرم میں اور مولا عباس کے حرم میں پوری بلڈنگ, پورا فلور ہے مخصوص, بہت خوبصورت اور بیٹھ کے کھانے والی جگہ ہے. آپ بالکل لگتا ہے کہ آپ فائیو اسٹار ہوٹل میں آ گئے. تو یہاں پہ وہ جگہ نہیں ہے فی الحال, شاید اس کنسٹرکشن کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے. آٹھ دس چیئرز بس پڑی ہوئی, آپ وہاں جا کے بیٹھ کے اپنا پاسپورٹ دے کے فری کھانا, نیاز جسے کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں, آپ جتنے پاسپورٹ جمع کرائیں گے اتنے آپ کو پیکٹس مل جائیں گے. ہمارے کارواں کے لوگ بیچارے جاتے تھے صبح فجر میں لائن میں لگتے تھے, کس طرح کھانا مل جائے. پہلے دن گئے, دوسرے دن گئے, لمبی لمبی لائنیں. تیسرے دن گئے تو تین افراد تھے, یعنی تیسرا نمبر تھا ان کا, بڑے خوش ہوئے کہ آج تو ہمیں مل جائے گا. تو جب اپنا پاسپورٹ دیا انہوں نے کہا کھانا ختم ہو گیا. کہہ لیں گے دو افراد میں کھانا ختم ہو گیا. کہہ لیں گے آپ سے پہلے جو شخص تھا اس نے 250 پاسپورٹ جمع کرائے. تو آپ 250 پاسپورٹ لے جائیں, آپ کو 250 افراد کھانا مل جائے گا. بہرحال تو یہ مضائف, امید ہے ہمیں کہ اس کو مزید اس کو بڑا کر کے یہاں پہ مولا حسین مولا عباس کی طرز پر جو سفرا ہے وہ جو ہے وہ دیا جائے گا. پندرہواں باب فرج, یہ دیکھیں ہم نے باب کبیر کی بات کی تھی. یہ باب کبیر ہے, یہ آپ کا ایمان تلا ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی میزاب رحمت کی, یہ میزاب رحمت تھا اور یہ باب قبلہ تھا. ٹھیک ہے, इन दोनों के दरमियान हमने कहा था हौज है, अब इस हौज से लेफ्ट साइड पे चले जाए, ये जो है ये जगह बाबे फरज कहलाती है, इमाम ज़माना से मंसूब है और ये पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये इमाम के मुकाम इमाम ज़माना के मुकाम के बिल्कुल अपोजिट वाक़े, पहले एक हुजरा था जिसमें एक गेट निकाल कर इसको बाकायदा बाबे फरज का नाम दे दिया गया है। ये आपके 15 स्पॉट्स इस पिक्चर के हवाले से अपने खुदाम को पहुँचे, लेकिन जैसे कि हमने बताया आपको इबरत लेने वाली आँखें और चश्मे मारिफत जो है इंसान अगर खुली रखे तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको भी देखते चले, मसलन मस्जिद रास, ये जो बाबे अबू तालिब था, रवाक अबू तालिब, उससे पहले मस्जिद रास पड़ती है। मस्जिद रास जैसे कि नाम से जाहिर है, दो वजूहात हैं इसको मस्जिद रास कहने की। एक तो ये कि मौला के सर अकदस इसके करीब है, यानी बिलमुकाबिल है इसके, ठीक है, रवाक अबू तालिब के सामने ही है। दूसरा ये कि एक दफ़ा हमारे छठे इमाम अपने बड़े साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ आए, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले, और यहाँ खड़े होकर उन्होंने पहले ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन पढ़ी और जनाब इस्माइल ने भी पढ़ी। फिर उन्होंने अपने साहबजादे से कहा कि अब तुम अपने जद हुसैन की भी, जो हुसैन मज़लूम की भी ज़ियारत पढ़ो। तो वो बड़े हैरान हुए, कहेंगे हुसैन तो यहाँ नहीं है, उनका जो हरम है वो तो करबला में है। तो उन्होंने कहा कि शाम जाते हुए हमारे एक मुहिब ने सर अकदस हुसैन को यहाँ दफन कर दिया था। तो एक रिवायत के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जो है वो इस जगह, यानी इमाम अली के हरम के जो मरकद है, मरकद के साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर दफन है। तो उन्होंने फिर जो है इमाम हुसैन की ज़ियारत भी पड़ी। यहाँ पर अब बाकायदे गुंबद 14 गुंबद पर मुश्तमिल मस्जिद बना दी गई है। जिस तरह हमने कहा था कि रवाक अबू तालिब को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, इसको भी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। 14 गुंबद पर मुश्तमिल बहुत ही खूबसूरत, ये इसके गुंबद नज़र आ रहे हैं ऊपर से। इस मस्जिद में भी तकरीबन 1000 नमाजियों की नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। अच्छा, आदमी ज़ियारत करके क्या करेगा? सहन में बैठ जाएगा, क्योंकि अंदर तो हुजूम होता है ज़री के आसपास, रवाक में भी हुजूम होता है, सहन में सस्ताने के लिए बैठ जाएगा, लेटेगा, टेक लगाएगा या गपशप करेगा। देखा जाए जहाँ आप बैठे हुए हैं ये खुद इबरत की जगह है। आपको सुन के हैरत होगी कि जहाँ भी आप बैठे सहन में, नीचे किसी न किसी की कब्र होगी। डरने की बात नहीं है, कहते हैं कि जो लोग यहाँ आते थे वो ये ख्वाहिश जाहिर करते थे कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझे मौला के हरम के पास। अच्छा, पहले ये हरम पूरा नहीं था, सिर्फ मरकज थी, और मरकज के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ये जो गोल्डन एरिया नज़र आ रहा है रवाक का जो है वो हुआ करती थी, बाकी सहन तो खुला होता था। ये किसी की प्रॉपर्टी भी नहीं थी हुकूमत की मसलन, तो लोग यहाँ दफन हो जाया करते थे। अच्छा, ये कब डिस्क्लोज हुआ, दरियाफ्त हुआ? शहजादा अब्दुल हमीद 13वीं सदी में उसने कहा भाई खुदाई करो, खुदाई करके हम यहाँ नए टाइल्स लगाएंगे, शेख भाई के ज़माने में। जब उन्होंने खुदाई की तो पता चला कि वो मुर्दे और मैयतें और इंसानी जिस्म आज़ा निकल रहे हैं। वो बड़े परेशान हुए, शेख भाई वहाँ पे आए, उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई इसकी खुदाई नहीं होगी, जिस तरह आपको टाइलें बिछानी है इसके ऊपर से आप बिछा दें। तो उन्होंने फिर वो मना करके, अब जाहिर सी बात है कि जो उल्मा जैसे अल्लामा हिल्ली हैं या शेख तूसी हैं या मुकद्दस अर्दबेली हैं, तो बड़े बड़े उल्मा हैं ना, मोहम्मद नमन निराकी हैं, मोहम्मद अहमद निराकी हैं, लेकिन कुछ उल्मा हैं बहुत गैर मारूफ से, तो उनकी भी खबरें, लेकिन उनके नाम अब नहीं पता हमको। उनके बारे में कहा जाता है वो सहन के अंदर दफन है, यानी यहाँ पे कारपेट बिछे हुए हैं, यहाँ पे आप नमाजें पढ़ते हैं, जहाँ पे जिक्र अस्कार करते हैं, यहाँ वैसे बैठे हुए होते हैं, उसके नीचे कब्रों की तहों की तहें लगी हुई हैं। तो वो भी एक इबरत का मुकाम है कि आप इबरत हासिल करें कि कितने लोग हैं जो यहाँ पर आए, जिन्होंने कसब किया और मौला के कदमों में जो है वो हमेशा के लिए रहने के लिए वो तैयार हो गए। तो ये सहन रवाक, खुद रवाक को भी अगर आप थोड़ा सा डिस्क्लोज करें, एक तो हमने बताया था कि यहाँ पे वो नवादरात हैं, बॉक्सेस हैं, संदूक हैं, ये जो सीधा रवाक है, आपको किसी को याद है यहाँ पे क्या था, किसकी मरकत थी? चलिए टेस्ट हो जाए थोड़ा सा, अल्लामा हिल्ली की, अल्लामा हिल्ली की है। यहाँ पे असदुद्दौला की खबर भी है, لیکن چونکہ وہ ایک علمی فگر نہیں تھا, کوئی عالم نہیں تھا, بادشاہ تھا, پہلا صفوی بادشاہ. لیکن بہرحال اس نے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے باقاعدہ مولا علی کے حرم کی تعمیر اور ترقی اس نہج میں شروع کی, جس نہج میں یہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے. نہیں پہلی مت, یہ جو اسٹرکچر انفراسٹرکچر آج کو بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے, یہ بیسیکلی اسد الدولہ کی دیوی ہے. 11ویں صدی عیسوی کا ایران کا بہت بڑا بادشاہ, 200 سال تک اس نے حکومت کی ہے اور بہت زیادہ شیعہ مذہب کو, مذہب تعلیمات مذہب کو پھیلانے میں اس کا کردار رہا ہے, خصوص طور پہ ایران. اور اس نے کئی کوششیں کی, کتنی مرتبہ کہ عراق کی حکومت, عراق والے نجف کو مجھے دے دیں. اب بارڈر پہ تو ہے نہیں کہ آپ کہتے ہیں بھی نجف لے لو یا کشمیر کی طرح اس پہ قبضہ کر لیں. اس نے بڑی کوشش کی لیکن بہرحال وہ نہیں دیا گیا. لیکن اس نے اپنے دور پہ مثلا اس نے نہریں کھدوائیں, اس نے جو ہے وہ ہاسٹلز یا جسے کہتے ہیں شباشی یا رہنے کے لیے جو ہے وہ جگہیں بنائیں, حجرے بنوائے. تو اس کا بڑا رول ہے اسد الدولہ کا, جو پہلا نام لیا جاتا ہے موجودہ تعمیراتی بلڈنگ عمارت کے حوالے سے, وہ اسد الدولہ کا. تو وہ خود جو ہے وہ یہاں پر دفن ہے. گھڑیال سب سے پرانا عراق میں کسی بھی بلڈنگ میں لگا ہوا سب سے پرانا گھڑیال ہے, ناقوسی آواز کا, جس کی آواز پورے شہر, پورے نجف اشرف میں سنی جاتی ہے. اب غالباً اب وہ آواز ہم نے تو اس دفعہ نہیں سنی یا توجہ نہیں دی, لیکن کہتے ہیں کہ بہرحال یہ انڈر ریپیئر ہے. لیکن سب سے پرانا اور سب سے بڑا ناقوسی گھڑیال جو ہے وہ یہاں پہ لگا ہوا ہے, جس کو جس کی ٹائمنگ دیکھ کر آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. مینارہ اذان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ لگی سونے کی اینٹیں تقریباً 4000 کی تعداد میں ہیں, یہ نادر شاہ نے لگوائی تھی. یہ آپ کا توغرا ہے یا کنگرا جسے کہتے ہیں, جہاں پہ مؤذن کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے. گنبد مدہر, گنبد مدہر جو کہ باہر سے زیادہ نظر آتا ہے, یعنی حرم سے جتنا دور ہوں گے اتنا ہی اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. حرم سے جیسے قریب ہوتے چلے آئیں گے تو حرم میں اور چیزیں آپ کو نظر آتی چلی آئیں گی. لیکن جب آپ نے جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے کہ جب پہلی مرتبہ گنبد میں نظر پڑتی ہے تو آدمی کے حواس جو ہے وہ اپنے قابو میں نہیں رہتے, آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو چھلک پڑتے ہیں, جیسے بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے. جیسے گولڈن ڈوم, سنہری گنبد, مطلب جو مسلمان نہیں ہے وہ اس کے سنہری پن یا سونے پہ فریفتہ ہو جاتا ہے, لیکن جو مسلمان ہے, اہل بیت کا ماننے والا ہے, مولا کی معرفت رکھتا ہے, وہ تو گنبد دیکھ کے یقین کریں اس پہ غش کسی کیفیت داری ہو جاتی ہے. اور یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے, یہ اور لوگ جو جہاں جن لوگوں نے یہاں پہ زیارت کی وہ ان کے اپنے پرسنل ایکسپیرینس ہیں جو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. گنبد مدہر کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اس گنبد مدہر میں اس طرح کی 12 کھڑکیاں ہیں, لیکن دو کھڑکیاں قابل توجہ ہیں, ایک مشرق کی کھڑکی اور ایک مغربی کھڑکی. مشرقی کھڑکی پہ بیٹھ کر اگر آپ کو موقع مل جائے وہاں آپ اندر دیکھیں تو بالکل اپوزٹ میں آپ کو کون سی کھڑکی نظر آئے گی, مغربی کھڑکی. تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس مغربی کھڑکی میں سورج غروب ہوتے ہوئے سورج کی پوری ٹکیا, گلابی یا یلو, وہ ٹکیا پوری نظر آ رہی ہوتی, پوری ٹکیا. اسی طرح مغربی کھڑکی پہ آپ کھڑے ہو جائیں صبح کے وقت تو مغربی کھڑکی سے آپ کو کون سی کھڑکی نظر آئے گی, مشرقی کھڑکی. تو صبح طلوع آفتاب کے وقت اس پہ جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو چکا چوند آنکھوں کو خیرہ کرنے والی روشنی آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہے. تو یہ دونوں منظر اگر کوئی مطلب یہ استطاعت رکھے یا کسی طرح پہنچ جائے, بڑا مشکل ہوتا ہے اوپر جانا, وہ باقاعدہ ایک پرمیشن ہوتی ہے جو لینی پڑتی ہے اور کافی رسکی کام بھی ہے, تو یہ دونوں کھڑکیاں اپنا حسن رکھتی ہیں. گنبد کے حوالے سے جو پہلا گنبد بنایا گیا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سرخ رنگ کا تھا اور یہ بنایا تھا آپ کے ہارون رشید نے, جس نے یہ قبر دریافت کی تھی, جو شکار کے لیے نکلا تو پتہ چلا کہ یہ مرقد مطہر امام علی ہے. تو اس نے سرخ گنبد پہلا گنبد جو بنایا, یہ والا نہیں جو اس وقت نظر آ رہا ہے, بلکہ سرخ گنبد سرخ اینٹوں سے اس نے بنایا تھا, اسٹیل سے یا سونے سے یا کسی اور چیز سے نہیں, سرخ اینٹوں سے. اس کے بعد جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ شاہ صفوی اسد الدولہ 11ویں صدی میں اس نے پہلی مرتبہ یہ جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے مائنس گولڈ, گولڈ کو ہٹا دیں آپ, یہ گنبد یہ بلڈنگ جو ہے یہ شاہ صفوی اسد الدولہ شاہ صفوی اول نے بنائی تھی. شاہ صفوی اول کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے نہ صرف حرم بلکہ خود پورے نجف اشرف میں بہت زیادہ زراعت کا کام کیا ہے, فرات سے پوری نہر نکال کے نجف کو سیراب کیا, یہاں پہ پانی کی سپلائی, کھانے کی سپلائی, لوگوں کی صحت و صفائی کے حوالے سے تمام اس نے جو ہے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے باقاعدہ ایک وصیت کی کہ مجھے جو ہے جس طرح ابھی آپ نے بتلایا تھا کہ وہ جو رواق ہے ایوان الذہب ہے اس کے سیدھے طرف جو ہے یہ دفن ہے, اس نے کہا تھا کہ مجھے وہاں دفنا دینا اور میرے گلے میں سنہری زنجیر چاندی کی ڈال دینا, اور یہ آیت اور اس کے کہنا میرے منہ پہ ایک پرچہ رکھ دینا, اور پرچے پہ کون سی آیت تھی عیسیٰ نے آپ کے لیے کی ہے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کا کتا غار کے دہانے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے. یہ آیت اس زمانے کے سب سے مشہور بادشاہ نے کہ میں آپ کے سامنے اصحاب کہف کے کتے کی طرح ہوں کہ خدا را مجھے آپ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے. اس کے بعد جو تیسرا نام ہمیں ملتا ہے وہ نادر شاہ کا, یہ گیا انڈیا, انڈیا سے واپس آیا, لوگوں سے نجف اشرف اور مرقد مطار امام علی کے بارے میں سنا تو بہت متاثر ہوا. اس نے کہا کہ بھائی کنسٹرکشن کرو اور بہترین کرو, جتنا پیسہ خرچ ہوگا, اس کی بیوی نے بھی خوب پیسہ لٹایا, تو اس نے سونے کی اینٹیں لگوائیں. جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں 7777 اینٹیں لگی ہوئی ہیں. گیو می ون, جیسے کہتے اس آدمی نے کہا تھا نا کہ مولا مجھے اس میں سے ایک دے دیں, اور مل بھی گئی تھی اس کو 7777 اینٹیں سونے کی یہ نادر شاہ نے لگوائی تھی, اور مینار پہ جو ہے اس میں بھی 4000 اینٹیں اسی نے لگوائی تھی. نادر شاہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ آیا اور جب اس نے مولا علی کے فضائل اور یہ سنی, بہرحال صاحب معرفت تو پہلے بھی تھا, تو کس انداز سے داخل ہوا, ایک بہت چھوٹی سی گلی, بابے کبیر سے نہیں, بابے امام علی رضا کسی بڑے دروازے سے نہیں, چھوٹی سی گلی سے مولا کے حرم میں داخل ہوا, ایسی حالت میں کہ اس کے گلے میں زنجیر تھی سونے کی, اور ایک عام آدمی کو جو گلی میں کھڑا ہوا تھا اس کو کہا کہ یہ زنجیر پکڑ لو اور مجھے گھسیٹتے ہوئے ہکا کر, جس طرح ایک مویشی کو لے کے جاتے, کتے کو لے کے جاتے, مجھے ہکا کر حرم میں لے چلو, اور بالکل جانوروں کی طرح چار پاؤں پہ وہ چلتا ہوا حرم مقدس میں آیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے یہ وہ بادشاہ تھے کہ جن کا نام سن کے لوگ کانپا کرتے تھے, سلطنتیں کانپا کر سکتے تھے, عثمانیہ کانپتی تھی نادر شاہ کے نام سے. عبد الدولہ اپنے زمانے کا بہت مشہور بادشاہ تھا, تو کیا اس نے آیت لکھوا کے اپنے آپ کو اسامہ کہف کا کتا ظاہر کر کے وہاں پہ اپنے لیے شان سمجھا, اور نادر شاہ کو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ایک جانور کسی شکل بنا کے غیر معروف گلی سے ایک غیر معروف آدمی کے ہاتھ میں اپنی زنجیر پکڑوا کے کہ تم مجھے جو ہے اس طرح ہکا کے لے جاؤ, کسی جانور کو ہکا کے لے جاؤ. یہ تو صاحب معرفت لوگ تھے, جو صاحب معرفت نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ گنبد کو دیکھ کر ہی اپنا دل دے بیٹھتے تھے, اپنا ایمان جو ہے وہ مولا علی کے پاس گروی رکھوا دیا کرتے تھے, اور ان کی محبت میں سرشار ہو جایا کرتے تھے. کہتے اس زمانے میں حاکم وقت تھا بغداد کا, سلطان سلیمان, وہ کچھ لوگوں کے ساتھ زیارت کے لیے جا رہا تھا, تو جب وہ وہاں زیارت کے لیے گیا تو اس کو سنہری گنبد جیسی نظر آیا, یعنی جو زیارت کے لیے زائرین جا رہے تھے, جیسی نظر آیا اس نے دیکھا کہ ایک شخص نے گنبد, سنہری گنبد دیکھتے ہی اپنی جوتیاں اتار دی اور ننگے پیر چلنا شروع کر دیا. اس کو بلایا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی, کہنے لگے میں نے اس گنبد کے احترام میں یہ حرکت کی, اس شخصیت کے احترام میں جو یہاں پر موجود ہے. تو اس نے کہا اللہم صل علی, اس نے کہا کہ یہ تم ثابت کرو کہ یہ تم نے عمل جو کیا بالکل صحیح کیا ہے. تو اس نے کہا آپ خود قرآن کھول کے دیکھ لیں. تو اسی وقت سلطان سلیمان نے قرآن کھولا تو یہ والی آیت اتری, انی انا ربک فاقلا نالیکا, کہ میں بے شک تمہارا رب ہوں اور اپنی جوتیاں اتار دو, انکا بالوادی المقدس توا, کہ تم وادی توا میں داخل ہو چکے ہو. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو یہ آیت اتری تھی, اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ مقدس وادی توا ہے. تو اس بادشاہ کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ استخارہ اس کے نام نکلوایا کہ جس شخص نے اگر یہ کام کیا ہے تو بالکل صحیح کیا ہے, کہ یہ واقعی یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کو احترام میں اپنی جوتیاں اتار دینی چاہیے. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ مولا کے ماننے والے بھی نہیں تھے, معرفت بھی رکھنے والے نہیں تھے, لیکن ہم نے کہا کہ مولا نے اپنا کام اپنے پردہ فرمانے کے باوجود جاری رکھا. آخری چیز, آخری مقام, ویسے تو بہت سارے مقام ہیں, مزید انشاءاللہ دریافت ہوں گے آپ تک پہنچائیں گے, موضع الاصبعین. عجیب واقعہ اس حوالے سے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ریڈ ریکٹینگل ہے یہ سر مقدس مولا کا جو سرحانہ ہے قبر مطہر کا وہ ڈینوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, پانچ اس میں پورشنز ہیں زری کے, اس میں جو پہلا پورشن ہے زری کا سر اقدس جہاں پر ہے وہاں پہ کسی زمانے میں یہاں پر اس قسم کی جو ہے وہ تختی رکھی ہوئی تھی اور جس میں دو ہولز تھے. اس کے بڑے بڑا دلچسپ واقعہ, بلکہ دو واقعات ملتے ہیں. ایک تو واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ مرہ بن قیس عرب قبیلے کا ایک بہت جنگجو نوجوان تھا, اس نے ایک دفعہ, آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کرکٹ فٹ بال کی ٹیمیں ہوتی ہیں, ان کا پیک آتا ہے پھر نیچے چلے جاتے ہیں, کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے, تو مرہ بن قیس کا قبیلہ اس زمانے میں بہت زیادہ فتوحات کر رہا تھا اور لوگوں پہ ایک دھاگ تھی. تو جانے پتہ جب آپ زور پکڑتے ہیں طاقت کا تو پھر آپ آس پاس کے لوگوں پہ بھی جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہیں اور اپنے بدلے لیتے ہیں پرانے. تو اس نے اپنے بزرگوں سے, ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا بہت جنگجو تھا, تو اس نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا ہے, میں اس کا بدلہ لوں گا. تو لوگوں نے بتلایا کہ بھئی یہ مولا علی یعنی امیر المومنین امام علی وہ واحد شخص ہے جس نے سب سے زیادہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو تہی تہی کیا مارا ہے جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے. تو اس نے قسم کھائی کہ میں مولا سے یعنی امام علی سے یا علی سے جو ہے وہ بدلہ لوں گا. لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ تم کیا بدلہ لو گے, وہ تو اب دنیا سے جا چکے, ان کا انتقال ہو گیا. ان کی خبر گائیں کہ قبر فلاں جگہ ہے, کہ میں قبر جا کے کھودوں گا نعوذ باللہ اور بے احترامی کروں گا, ان کی لاش کو پامال کروں گا. تو یہ گیا 2000-4000 فوج لے کے, کہاں پہ؟ نجف. اور نجف میں اس نے 6 دن تک قتل و غارت کی. جب وہاں کے لوگوں کو بالکل اس نے جو ہے وہ فتح کر لیا اور نیست و نابود کر دیا, شہید کروا دیا, اور پھر یہ کچھ لوگوں کو لے کے خود غرب مطہر پر وارد ہوا اور سرحائے اقدس پہ کھڑا ہو گیا نعوذ باللہ, اور الف المغلظات بکنے لگا اور کہنے لگا آج نعوذ باللہ میں تمہاری بے احترامی کروں گا. جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہے, اسی وقت سرائے مقدس سے ایک دو شاخہ تلوار نکلی اور اس نے اس کے سر کے دو ٹکڑے کر دیے, پورے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے. جیسے دو ٹکڑے کیے, وہ دو ٹکڑے پتھر میں تبدیل ہو گئے. اس کو لے جا کے لوگوں نے کوفے کی مسجد میں رکھ دیا دروازے پہ, اور لوگ جاتے تو جاتے اس کو جو ہے وہ جوتے چپل مار کے جاتے. پھر بعد میں اسی کے قبیلے کے لوگوں نے وہ پتھر وہاں سے غائب کروا دیے کہ ہمارے قبیلے کی بہت جو ہے وہ بے عزتی ہو رہی ہے. تو مولا علی جو ہے وہ ڈیفینس کرنا اپنے زمانے میں بھی جانتے تھے اور اپنے زمانے کے بعد حیات گزرنے کے بعد بھی وہ بہت جانتے تھے. ایک واقعہ اس میں اور ملتا ہے, اسی یہ جو دو ہولز آپ کو نظر آ رہے ہیں تختی کے, ایک شخص آیا, اس کا نام ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا, اور اس نے آ کر مولا علی کے سرائے اقدس پہ کھڑو کے کہا کہ مولا علی میری زیارت قبول فرمائیے. اب ذرا پہ تو قبول فرما لی, بس ٹھیک ہے, اب کیسے پتہ چلے گا قبول فرما لی؟ اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نہیں, مجھے کوئی ثبوت چاہیے, مولا مجھے ثبوت چاہیے, بالکل اس طرح جیسے مولا سے بات کر رہا ہوں. ہوتا ہے بعض اوقات ایمان آپ کا اس لیول پہ چلا جاتا ہے, بہت معروف عالم عابد نہیں تھا, لیکن بس اس کے دل میں آ گیا کہ مولا مجھے ثبوت چاہیے. اب وہ روزانہ آ کے وہیں پہ کھڑا ہو جاتا سرحان اقدس, مولا مجھے ثبوت چاہیے, مجھے تحریری ثبوت چاہیے کہ آپ نے میری زیارت قبول کر لی, اور وہ جانے کا نام نہیں لیتا. اس زمانے میں ظاہری بات ہے کہ لوگوں کا اسٹے اتنا زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا, اور وہ پتہ چلا کہ وہ مہینوں آ کے وہاں پہ روزانہ آ کے کھڑا, اور یہی بات کہہ رہا مسلسل, مجھے تحریری ثبوت چاہیے, میں جب تک یہاں سے نہیں لوں گا جب تک مجھے جو ہے آپ کی طرف سے تحریری ثبوت. بالآخر ایک دن اسی جگہ سے جہاں سے تلوار نکلی تھی دو انگلیاں نکلی, ایک رقعہ نکلا اور اس کے ہاتھ میں وہ رقعہ تھمایا گیا, اس نے رقعہ پڑھا کہ ہاں ہم نے تمہاری زیارت قبول کر لی. تو اچھا یہ اتفاق سے یہ جو ایریا ہے یہ لیڈیز گیٹ کی طرف ہے, جہاں پہ جو پور پارٹیشن کیے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کو لیڈیز گیٹ میں جو سرحانہ اقدس کی جو جگہ ہے وہ مل جائے گی. شاید یہ اب وہاں موجود نہیں, یہ نوادرات میں شامل کر دیا گیا ہے, انشاءاللہ سے عین فاطمہ میں آپ کبھی جائیں گے تو یہ وہاں پہ یہ موجود ہے, یہ موجود ہے ماشاءاللہ, یہ بتا رہے ہیں کہ موجود ہے. تو لیڈیز اگر جائیں تو خصوصی طور پہ وہ اس کا مشاہدہ کر سکتی ہیں. یہ ہماری گفتگو اس حوالے سے مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو حرم امیر المومنین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. اگلی دفعہ انشاءاللہ جو ہے حرم میں موجود مدفون علماء کے حوالے سے گفتگو ہوگی, اس کے بعد ہم جو ہے حرم سے باہر قدم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کو عراق, ایران اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں قیامت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار عوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.